الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ دنیا یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آخرت کی کھیتی ہے کہ دنیا میں انسان جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو صحیح معنوں میں جانتا اور پہچانتا ہے تو زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اعتبار سے اسی کے اوپر سارا دار و مدار رکھا ہے، جو یہاں نفع نقصان کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالی کی مرضیات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو وہی انسان حقیقت میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بڑے پیارے انداز سے سمجھا دی کہ دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے کوئی راستے چلتا مسافر ہوتا ہے، کوئی راہگیر یا کوئی پردیسی کسی پردیس میں جا کر وہاں عارضی جو قیام کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں قیام کرنا ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ مومن مسلمان کے لیے دنیا بمنزل قید خانے کے ہے، اصل زندگی اس کی آخرت کی ہے۔ دنیا کی حقیقت پر بات چل رہی تھی، اسی دوران ایک واقعہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا جس میں آخر میں آ کر کچھ مجھ سے بھول ہوئی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ دیکھ لوں گا پھر بتاؤں گا، جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ رونما ہوا تھا کہ آپ جا رہے تھے سفر پر، آپ کے ساتھ ایک انسان ہو گیا جو دنیا کا لالچی تھا، دنیا کا متوالا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تو جا رہا ہوں اپنے کام سے، تم کہاں چلے؟ کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کا ہم سفر، آپ کی برکتیں سمیٹنے چل دیا ساتھ میں بھی۔ آپ چلے آگے ایک دریا کے کنارے پر، آپ نے تھوڑا سا قیام کیا، جہاں بھوک لگی تھی اپنا توشے دان کھولا، اس میں سے تین روٹیاں نکالی تھیں۔ سارا قصہ تو میں سنا چکا تھا، صرف اس میں تھوڑی سی وضاحت باقی رہ گئی تھی۔ تو وہاں دو روٹیاں ایک ایک افراد کے حساب سے، ایک روٹی آپ نے اور رکھ لی تھی کہ جس کو زیادہ بھوک لگے گی وہ کھا لے گا، تو کل تین ہی روٹیاں تھیں دسترخوان پر لگا لی گئیں۔ ایک روٹی آپ نے تناول فرمائی، دوسری اس شخص نے تناول کر لی، ایک روٹی بچی ہوئی تھی کہ ابھی آپ پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے پر گئے، جب واپس آ کر دیکھا تو تیسری روٹی بھی غائب۔ تو آپ نے پوچھا بھائی وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہاں گئی، صاف انکار کر گیا، پوچھنے کے باوجود بھی مکر گیا اور بتایا کہ میں نے تو تیسری روٹی نہیں کھائی۔ آپ آگے چلے تھے، دوسرے مرحلہ آیا تھا، پھر دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں ہرن کے بچے کو آپ نے اللہ کے حکم سے بلایا، وہ سیدھا چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، کھایا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، فرمایا قم باذن اللہ، چل اٹھ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہوا اور دوبارہ سے دوڑ کے اپنی اماں کے پاس چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے پوچھا بھائی وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کھائی، پھر انکار کر گیا تھا۔ تیسرے مرحلے پر جب پہنچے تھے، وہاں پھر بھوک لگی اور ابھی پاس کوئی روپیہ پیسہ درہم اور دینار نہیں تھا، تو آپ نے مٹی کی ڈھیریاں جمع کی، ریت کا تودہ جمع کیا اور اس کو بنا لیا سونے کا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے معجزہ دکھایا، فرمایا کہ سونا بن جا، تو وہ سونا بن گئی۔ اس موقع پر یہاں پر یہ تفصیل تھی کہ اس کو آپ نے تین ڈھیریوں میں تقسیم کر دیا، تین ڈھیریوں میں تقسیم کیا، فرمایا کہ بھئی ایک ڈھیری تو میری ہے سونے کی، دوسری تیری ہے، تیسری ڈھیری اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہوگی۔ تو جھٹ پٹ وہ بول پڑا تھا کہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی تو تو اسی چیز کا دل دادا ہے، متوالا ہے، لے میرا حصہ بھی تیرا، تیرا حصہ بھی تیرا، اور یہ تیسرا حصہ جو تیسری روٹی کھانے والے کا وہ بھی واضح ہو گیا کہ تو نہیں کھائی تھی، یہ تو ہے ہی تیرا، لہٰذا تینوں حصے تو سنبھال، میں تو چلا۔ پھر آپ آگے سفر پر چلے گئے تھے اور یہ تین حصے سونے کی ڈھیریاں، اب یہ حیران پریشان تھا کس طرح سنبھالوں، کس طرح اٹھاؤں، کہاں لے کر جاؤں۔ پھر سارا قصہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ اسی پیسے کے لالچ میں بیٹھا تھا کہ کس طرح اس کو واپس لے کر پہنچوں اپنے گھر، کہ چور آ گئے۔ قسمت سے چور بھی تین تھے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ۔ پھر آپس میں ان کے مذاکرات ہوئے کہ پہلے بھوک لگ رہی کھانے کے لیے اس کو بھیجا تھا، پھر وہاں سے جو کھانا لایا زہر ملا کر خود کا انہوں نے کام تمام کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا، کہ ہم اس کو اپنا حصہ دار کیوں بنائیں، اس کو قتل کیا تھا۔ اور یہ وہاں سے زہر ملا کر لایا تھا، ان تینوں نے جب کھانا کھایا تو وہ بھی زہر ملا ہوا کھانا کھا کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تو چار لاشیں وہاں پڑی تھیں اور تین سونے کی ڈھیریاں جو کی تو جمیں سجی تیار رہی۔ واپسی میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ ہے دنیا کے لالچیوں کا حشر۔ ایک میرے ساتھ چل پڑا تھا دنیا کے لالچ کے اندر، اس نے جھوٹ کو اپنایا تھا اور वैसे कैसा पुजारी था कि जहां पर मैंने उसको वो सोने की ढेरियां दी तो वहीं से उसने गोया कि मुफारकत इख्तियार कर ली, मेरा साथ छोड़ दिया और उस दिरहम और दीनार और सोने के जर्रात का, सोने के तोदे का ऐसा लालची बना कि मेरा साथ छोड़ बैठा था और उसकी मोहब्बत में ऐसा दीवाना था कि इसको संभालूं कैसे, किस तरह वापस अपने घर लेकर पहुंचूं। था वो इतना ज्यादा कि संभाल नहीं पा रहा था और अपने घर तक ले जाने की तदबीर नहीं कर पा रहा था कि चोर आ गए। वो चोर भी दुनिया के लालची थे, तो लिहाजा अल्लाह पाक ने हाल दिखा दिया कि जो दुनिया का लालची होगा तो उसका ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होगा। हदीस मुबारक भी मैंने आपको सुनाई थी कि बकरी का मरा हुआ बच्चा, आपने फरमाया कि जिस तरह इसकी तुम्हारे नजदीक कोई वक्त नहीं, अल्लाह के नजदीक दुनिया की भी इस तरह कोई कदर मंजिलत और वक्त नहीं है। तो दुनिया की हकीकत को समझकर इंसान जब चलता है तो ये दुनिया किसी के साथ भी वफादारी नहीं करती। रात दिन सुबह शाम अपने आप को दुनिया की कमाई के अंदर खपाने वाले लगाने वाला आखिरकार ये सारी दुनिया के साथ सामान सारी चीजें उससे बेवफाई कर जाती हैं। आंख बंद होते ही इंसान सबको दागे मुफारकत देकर चल पड़ता है, सारी दुनिया की सजावटें बनावटें सब पीछे पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। मैं शेर भी सुनाया था, तन मन अपना खून किया तब नगरी एक बसाई थी, जाते हुए जो लौट के देखा एक एक ईंट पराई थी। तो दुनिया की जिंदगी अल्लाह पाक ने बता दिया कि ये हकीकत में आखिरत की तैयारी के लिए हमने तुमको दी है। मन आमिल सालिहं मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। फरमाया कि जो भी मर्द या औरत, शर्त यह है कि साहिब ईमान हो, जब वो नेक अमल अंजाम देता है, मोमिन भी है, ईमान तो ले आया, ईमान लाने के साथ जब उसने नेक अमल अंजाम दिए तो फरमाया कि हम उसको नकद बदला तो ये अता फरमाते हैं कि फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, इस दुनिया की जिंदगी में भी उसको पुरलुत्फ जिंदगी अता फरमाते हैं, बाबरकत जिंदगी अता फरमाते हैं, पुरसकून जिंदगी अता फरमाते हैं। और आखिरत के अंदर वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम, आखिरत में भी उनका अजर हम पूरा पूरा देंगे, बिअहसनी मा कानू यामलून, उन अच्छे आमाल के बदले में जो दुनिया के अंदर वो अच्छे तरीके से अंजाम देकर आए हैं। तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला चैन और सुकून की जिंदगी आता फरमाते हैं, राहत और आराम मिलता है, खैर और बरकत मिलती है कि अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक जिसने जोड़ लिया उसको बरकतें मिलती हैं, राहत और आराम मिलता है, अल्लाह की याद का सुकून और करार मिलता है, अल्लाह ताला की मईयत मिलती है, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसके शामिल हाल लेती है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने आखिरत के अंदर भी वादा फरमा लिया कि तुम जो यहां मेहनत करके आए हो तुम्हारी इस अच्छी मेहनत का बदला भी हम पूरा पूरा तुम्हें अता फरमाएंगे। आयत मुबारक जो मैंने आपको सुनाई थी, अगर तुम बच जाओ उन गुनाहों से, इन तज तनिबू कबा इरमा तुन हो न आन हो नुकाफिर आन कुम सही आतिकुम वाला नुदखिलन वाला, आगे फरमाया कि हम तुमको दाखिल करेंगे, मुदखलन करीमा, बड़े मुअज्जज क़यामगाह के अंदर हम तुम सबको दाखिल कर देंगे। तो गुनाहों से बचना ये शर्त अव्वल है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से, मासियत से इंसान बचे। आज जो मौजू इंशाल्लाह बयान करने का इरादा है वो है अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी, कि बंदे को अल्लाह पाक ने नेमतें दे रखी हैं, इंसान बना दिया, साहिब ईमान बना दिया, साहिब कुरान बना दिया, सेहत अता फरमाई, आफियत और चैन सुकून राहत और उसको आज़ादी अता फरमाई। वो हदीस मुबारक हमारे दिल दिमाग में नक्श हो जानी चाहिए कि मन असबह मिनकुम आमिनन फी सिर्बिही, कि जो शख्स अपने अहल आयाल में, बाल बच्चे में और अपने कुनबे और घराने में, अपने मुतालिकीन में, अपने हाल माहौल के अंदर जिसने सुबह की है अमन की हालत में, मुआफन फी बदन ही, उसके बदन को आफियत नसीब है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द कोई शिकायत नहीं है, इंदहु कुतु यौमिही, उसके पास उस दिन का रोजीना मौजूद है। तीन नेमतें जिसको मैसर हो, अमन अपने अहल आयाल में सुबह कर रहा है, अपने मुतालिकीन में, घर बार में, अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनके अंदर यह सुबह बेदार हो रहा है, इस हाल में कि इसका ये जागना अमन के साथ है, साथ में बदन भी इसका आफियत के अंदर है, कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई जख्म कोई चोट कोई टूट फूट कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं है। इंदहु कुतु यौमिही, उस दिन का गुजर बसर का सामान भी अल्लाह पाक ने अता फरमा रखा है। फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़ीरिहा, पूरी दुनिया समेट कर गोया उसको दे दी गई। आज के दिन की जिंदगी मिली तो आज के दिन अल्लाह पाक ने आफियत से, अमन से, चैन और सुकून, राहत और आराम अपने मुतालिकीन, अपने अहबाब, अपने घर वाले, अपने बाल बच्चे, अपना वतन, अपना शहर, जिस अंदाज से भी इंसान सोचे उतने ही ज्यादा दिल की गहराई से शुक्र अदा करेगा और उतने ही ज्यादा गहराई में उतरता जाएगा तो कदरदानी और ज्यादा पहचानता चला जाएगा। اس کو امن بھی ملا ہوا ہے، بدن کے اندر عافیت بھی ملی ہوئی ہے، اس دن کا روزینہ نان نفقہ بھی ملا ہوا ہے، وہ ہے کہ پوری دنیا سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ ایسا انسان پھر شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے استاد محترم بیمار ہیں، شدید بخار ہے، تپ رہے ہیں، اور آپ عیادت کے لیے گئے، حضرت کیسی طبیعت ہے استاد جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، صحیح ہوں ماشاءاللہ، نظر بھی صحیح کام کر رہی ہے، سماعت بھی صحیح کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، ہاضمہ بھی صحیح چل رہا ہے، اور فلاں 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 بے شمار نعمتیں گنوا دیں، اور ماشاءاللہ خود ہی جا رہا ہوں استنجے کے لیے بھی، خود ہی اٹھ کے چلے جاتا ہوں، فلاں فلاں دس یوں نعمتیں گنوا دیں۔ فرمایا کہ بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی خلاصی عطا فرما دے۔ شکوہ شکایت زبان پر دور دور بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشی دی ہو، غمی دی ہو، صحت دی ہو، بیماری دی ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی اور فراخی ہو، ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنے والا بھی انشاءاللہ حدیث مبارک آگے آ رہی ہے کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا، ہر حال میں راضی بخوشی رہنے والوں کو اللہ پاک پہلے نمبر پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے، جوڑیاں ہماری سلامت رہیں، چھوٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، آل اولاد کے دکھ درد غم سے اللہ پاک ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، اولاد کا غم کبھی نہ دکھائے، خدا نہ کرے کبھی کسی کی نابالغ اولاد انتقال کر جاتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ علیم الخبیر ہیں، علام الغیوب ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اور بندی کے دل کے ٹکڑے کو تم نے ان سے لیا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ، وہ تو اس صدمے کے اوپر بھی الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دل کے ٹکڑے کو تم جب لے کر آئے اور وہ میری تعریف کر رہے تھے، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت میں بیت الحمد تیار کر دو، تعریف والا گھر۔ قیامت کے دن ان کا یہاں کا یہ صبر اس قدر بڑے اجر کی شکل میں ظاہر ہوگا کہ ان کو عالیشان محل ملے گا، کہ اس لمحے اس وقت صدمے کا وہ عالم تھا کہ جگر گوشہ، تمہارے دل کا ٹکڑا، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو ہم نے تم سے لیا، اللہ بچائے، اللہ کبھی اولاد کا صدمہ نہ دکھائے، بڑا غم، بڑا صدمہ، بڑا گہرا، اس دکھ درد کے اندر تم نے مجھ سے تعلق جوڑ کے رکھا اور نظر میری ذات پر رکھی کہ اسی نے امانت دی تھی، اسی نے اپنی امانت واپس لے لی، اسی کا دیا ہوا تھا، اسی کا لیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کا بدلہ تمہیں ایسا عالیشان شان بان والا محل ملے گا جس کا نام ہی ہے بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ فرمایا بندے کے پاؤں میں اگر چھوٹا سا کانٹا بھی چپ جائے نا، اس پر بھی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اگر یہ پاک و صاف ہے درجہ بلند فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرن یصب منہ، اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے کسی بندے کے لیے جب خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کے اوپر مصیبت لے آتے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آئی، اس مصیبت کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ آئی ہوئی مصیبت اس کے لیے رحمت بن گئی۔ اور بعض دفعہ بندے پر نعمتوں کی رحمتوں کی بارشیں ہیں، ارے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، فلاں ہے، دماغ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آمدن کے ذرائع وسیع ہیں، ساز و سامان، نعمتیں، ریل پیل، دنیا کا سارا لاکھوں کروڑوں سے اللہ پاک نے اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن زبان پر وہی شکوے شکایت، وہی پریشانیاں، وہی بدحالی کا شکایت۔ ایسا انسان نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کے اوپر وہ ان تمام تر نعمتوں کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ راضی ہے کہ یا اللہ میری اوقات سے بڑھ کر آپ نے عطا فرمایا، تو یہ اس قدر عظیم و شان اور آسان ایک عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، اور یہ شکر کی عبادت ایسی عبادت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک نے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کب؟ جب کہ تم اللہ پر ایمان بھی لا چکے ہو اور اس کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم شکریہ بھی ادا کرتے ہو، اللہ میں کی نعمت قدردانی بھی کرتے ہو، جانتے ہو اور مانتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی عطائیں ہیں ساری، اور ساتھ میں ایمان بھی رکھتے ہو اللہ کی ذات پر۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بہت قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو اس عبادت کے ذریعے سے لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت میں اور اضافہ کروں گا، نعمت کو بڑھا دوں گا۔ جو نعمت موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، جو معدوم ہے وہ موجود ہو جائے گی، کیونکہ جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی محفوظ، شکر ادا کر لیا. اور اس میں اضافے کا جب وعدہ فرمایا ہے تو جو نعمتیں موجود نہیں تھیں وہ بھی موجود ہو جائیں گی. تو اس شکر کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور معدوم نعمتیں موجود ہو جاتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی، اس قدر بڑی بادشاہت ہے کہ ہواؤں پر چرند پرند درند ہر طرف آپ کو جو بادشاہت ملی، ایسی بادشاہت نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو ملے گی. گزر رہے تھے چیونٹیوں کے بستی پر گزر ہوا، چیونٹیوں نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر تمہیں رون ڈالیں. یہ بات بھی انہوں نے سن لی. فتبسم ضاحکا، مسکرائے اور ہنسے. اس پر اللہ پاک سے دعا مانگی اسی وقت، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. پروردگار تو نے مجھے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا، اتنا لاؤ لشکر، اتنے سارے دنیا کے ساتھ و سامان، اتنی نعمتیں، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، مانگ کیا رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، رب مجھے توفیق عطا فرما دے. اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرمائیے. ان اشکر نعمتک، میں آپ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں. التی انعمت علی وعلی والدی، جو آپ نے مجھ پر اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمایا ہے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ساتھ ساتھ وان اعمل صالحا، اور مجھے وہ توفیق عطا فرمائیے کہ میں ایسے نیک اعمال انجام دینے والا بن جاؤں، ترضا، جس سے آپ راضی ہوں. آج کل نعمتیں جب انسان کو ریل پیل ہو جائے، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، آوارگی میں نکل جاتا ہے، عیاشی بدماشی میں پڑ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ شباب اور کباب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ چین سکون راحت اور آرام مزے ہی مزے ہیں، تو انسان کو خرمستیاں سوچتی ہیں. لیکن وہاں پر اتنی بڑی بادشاہت ملی ہوئی ہے اور ایک چیونٹی کی پکار سنی ہے کہ چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، بے خبری کے اندر ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے، پامال کر دے، جلدی جلدی اپنی حفاظت کرو. فتبسم ضاحکا من قولها، ہنسے. ایک ہنسنا بسا اوقات انسان کا خوشی کا بھی ہوتا ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا، اتنا مالا مال فرمایا، اور ساتھ میں دعا ہو رہی ہے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پر اور میرے والد پر جو آپ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، یا اللہ اس کا شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیں. ساتھ میں وہ ان اعمل صالحا، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ترضا، کہ جو آپ کو راضی کر دے. وادخلنی برحمتک، اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ داخل فرما دیں. فی عبادک الصالحین، اپنے محبوب اور مقرب اور نیک بندوں میں مجھے بھی داخل و شامل فرما لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ مال میرے لیے کوئی فتنہ بن جائے، وبال جان بن جائے، کسی آزمائش کا معاملہ ہو جائے. نہ، یہ چیز ساری تمام در بادشاہت اور سلطنت، یہ مجھے آپ کے نیکوکار بندوں میں داخل و شامل ہونے کا بھی ذریعہ بن جائے. تو شکر گزاری ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. وہ مالک و خالق، وہ رازق ذات کے جس نے سب سے پہلے ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہماری تربیت فرمائی، رب، پرورش کرنے والی ذات، جو ہر لمحے ہر آن اس کی صفت ربوبیت، پروان چڑھانے والی صفت، کہ جو ہمیں پروان چڑھا رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہماری نگہداشت کر رہا ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، ہر لمحے ہمارے ذات، ہماری صحت، ہمارے وجود سے متعلق یہ پورا ماحول بنایا ہوا ہے. گرمی تیز ہو جائے، سردی تیز ہو جائے، ہوائیں تیز چل جائیں، خدا نخواستہ آکسیجن ختم ہو جائے، ہماری جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہمیں ماحول فراہم کر رکھا ہے. جس طرح مچھلی پانی کے اندر، ہمیں ان ہوا اور فضاؤں کے اندر ہمیں وہ معتدل ماحول دیا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے لیے توازن دیا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، ہاتھ پاؤں، اعضاء و جوارے، پوری یہ ہر لمحے ہر آن اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہمارے ساتھ وابستہ ہے. لمحے بھر کے لیے وہ صفت ربوبیت ہٹ جائے، دھڑم کر کے انسان بے بس اور لاچار ہو کے گر پڑے، وفات ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی صفت ربوبیت ہٹ جائے تو، دل دماغ کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ تمام تر قوا جو اللہ پاک نے عطا فرمایا سب معطل ہو جائیں گے، اور انسان ایک بے جان دھڑ کی شکل میں پڑا ہوا ہوگا. ہر لمحے ہر آن صفت ربوبیت پرورش کرنے والی جو صفت ہے اللہ پاک کی, وہ ہماری ذات کے ساتھ وابستہ. تو ہمیں پیدا بھی فرمایا, اپنی پرورش والی اور ربوبیت والی پالنے پوسنے والی جو صفت ہے وہ ہمارے ساتھ وابستہ فرما رکھی ہے. ہمارے پیدا کرنے والے یعنی خالق ہیں رب, پرورش کرنے والے بھی وہی ہیں. پھر رازق, ہماری زندگی ایک ایک سانس یہ ہمارا رزق ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی چل رہی ہے. تسبیح کے دانوں کی طرح جس طرح انسان تسبیح کے دانے گنتا ہے, ٹکٹک 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 گنتے رہتے ہیں, ایک ایک سانس جا رہا ہے اور آ رہا ہے, جا رہا ہے اور آ رہا ہے, جا رہا ہے اور آ رہا ہے. اسی سانس کے اوپر انسان کی زندگی قائم اور دائم ہے. یہ اللہ پاک نے نصیب فرما رکھا ہے. ہوش و حواس برقرار ہیں, انسان سارا دل دماغ صحیح کام کرتا ہے, توازن برقرار ہے, اور نفع نقصان کو اچھے برے کو ساری چیزوں کو انسان پہچانتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, لو ہو جائے, شوگر ڈاؤن ہو جائے, کچھ ہو جائے, وہی انسان ہے, وہی تنومن صحت مند. حرم محترم کعبہ مشرف حتیم کے بالکل سامنے اچھا صحت مند کڑی الجوان شرطا اپنی وردی کے اندر کھڑے کھڑے تختے کی طرح گرا, اچھا صحت مند. اور مسجد نبوی میں امام صاحب جس دروازے سے آتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ ہلچل مچی, بھگدڑ مچی, صحت مند بالکل ایسا کمانڈو ایکشن والا, کڑی الجوان شرطا چاروں خانے چت, اور اس کے لیے فٹافٹ گاڑی لائے گئے, اس کو لڑا بالکل نڈھال ایسے بے جان پڑا ہوا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ شامل حال ہوتی ہے, رزاق ذات ہے, وہ تمام تر چیزیں حال ماحول ہمیں مہیا فرما کے رکھتے ہیں. قدرت کی عظیم و شان نشانی اللہ پاک نے فرمایا, دیکھتے نہیں آسمانوں کے اوپر پرندے کیسے لائن کے ساتھ صف بستہ اڑتے ہیں, ان کو اڑانے والی ذات کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کی ذات ہے جنہوں نے ان کو تھاما ہوا ہے. آج کے دور میں ہوائی جہاز, بڑے بڑے پانی کے جہاز, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جیتی جاگتی نشانیاں ہیں. جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم جہازوں کو ہواؤں میں, فضاؤں میں, خلاؤں میں کس طرح سے اڑا دیا, اور پھر کس توازن کے ساتھ ان کو اڑایا جا رہا ہے, کس توازن کے ساتھ ان کو اپنے اسی رن وے پر اتارا جا رہا ہے. ذرا سا اس میں چوک ہو جائے, ذرا سی کوئی اس میں خامی آ جائے, حادثہ ہو جاتا ہے, جہاز ٹوٹ کے جل کے راکھ ہو جاتا ہے, چکنا چور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آج کے دور میں ٹریفک جو چلتا ہے, رواں دواں ہے بھرپور طریقے سے, کسی بھی سڑک پر انسان کھڑا ہو کر دیکھے کہ موٹر سائیکل سے لے کر ٹرک, کاریں, گاڑیاں قسمہ قسم کی بے شمار اسپیڈ کے ساتھ دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں, اسی اس میں آگے پیچھے ایسے انسان اوورٹیک بھی کر رہا ہے, کہیں رک رہا ہے, کہیں چل رہا ہے. یہ پورا ایک سمندر ہے گاڑیوں کا. یہ سب کچھ اللہ پاک نے انسان کے دماغ کو ایک اندازہ دے رکھا ہے, اس اندازے پر وہ اسپیڈ میں بھاگ آ رہا ہے, اس کو فاصلے پتہ ہیں کتنے مجھے کہاں سے گھمانا ہے, کہاں سے ہٹانا ہے. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو یہی بات آئی, کہا کہ یہ بھی اندازہ جو اللہ پاک نے انسانی دماغ کو دیا ہوا ہے, کتنی رفتار سے چلانا ہے, کہاں بریک لگانا شروع کرنا ہے, کہاں رفتار بڑھانی ہے, کہاں گھٹانی ہے, فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. ذرا سا انسان کا دماغ کے اندر یہ اندازے میں خلل ہو جائے, آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, تصادم ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ واقع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ صلاحیتیں اپنی صفت ربوبیت کی وجہ سے قائم فرما رکھی ہیں, پھر رزق اس کو فراہم فرما رکھا ہے, پھر وہ قادر ذات ہیں, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, تمام تر اختیارات اپنے قبضہ قدرت میں رکھے. ذات میں بھی یکتا, صفات میں بھی یکتا, اپنی قدرت, اپنی مشیت, اپنے ارادے میں یکتا, منفرد, تنہا, اپنے فیصلے کرنے کے خود مالک ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے علاوہ ایک اور اللہ ہوتا کائنات کے اندر, کب کا دھرم بھرم ہو چکا ہوتا نظام. ایک اللہ کچھ کہتا, دوسرا اللہ کچھ کہتا, ایک خالق کچھ کہتا, دوسرا خالق کچھ کہتا, ایک معبود کچھ کہتا, دوسرا کہیں نہ کہیں تصادم ہو جاتا, جنگ چھڑ جاتی اور سارا نظام کائنات دھرم بھرم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اللہ کے علاوہ اگر ایک اور معبود ہوتا, لفسدتا, کب کی یہ کائنات دھرم بھرم ہو چکی ہوتی. لیکن ایک اللہ ہے جو اپنے ارادے کے اندر, اپنی مشیت میں, اپنے تصرف میں, اپنی قدرت میں, تمام تر معاملات میں یکتا ہے. اس اللہ کو قدرت بھی حاصل ہے, علم بھی کامل ہے, علیم بھی ہے, قدیر بھی ہے, بصیر بھی ہے, علیم بذات الصدور. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب جا رہے تھے, ہجرت کا سفر تھا, دل میں ہوا کہ نہ جانے آگے حالات کیسے آئیں گے, کھانے پینے کا کیا بنے گا, گزر بسر کیسا ہوگا, کیا کچھ ہوگا. ایک انسان ہے, انسان کے دل دماغ میں تصورات آتے ہیں. اللہ پاک نے قدرت کی نشانی دکھائی, فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی ماریں, لاٹھی ماری دو ٹکڑے, ایک اور پتھر نکلا, فرمایا اس کو بھی توڑیں, توڑا ایک اور پتھر, تین تہ پتھر کے نکلنے کے بعد اندر ایک خلا تھا, اس میں کیڑا تھا. فرمایا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تین تہ پتھروں کے اندر اللہ کی مخلوق بسی بھی, اللہ نے اس کو بھی زندگی دے رکھی ہے, خالق مالک رازق ذات ہے. فرمایا کہ آپ کو تعجب ہوتا ہے, ذرا اس کی آواز تو سنے کیا کہہ رہا ہے. کان کے قریب لے کر گئے, کہا سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے. وہ یرزقنی ولا ینسانی, وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میری جگہ کو جانتا اور پہچانتا ہے کہ میں کہاں بسا ہوا ہوں. وَيَرْزُقُنِي، مجھے رزق فراہم فرماتا ہے. وَلَا يَنْسَانِي، کبھی مجھے فراموش نہیں کیا. اور ساتھ میں ایک پتی وہاں، اس تین تہ پتھروں کے اندر پتی بھی ایک ساتھ میں اگی ہوئی ہے، جس پتی کو اس نے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، بصیر بھی ہے. وہی ذات اس کی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. معبود برحق بھی وہی، تمام تر عنایتوں کی سرچشمہ بھی وہی. خود اللہ پاک نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، دیکھو تمہیں اگر ہدایت دی ہے تو میں نے دی ہے. حضرت ابو طالب حضور کے اتنے بڑے محسن ہیں، اتنے بڑے آپ کے محافظ ہیں، کہ جب تک دم میں دم رہا سپورٹر بنے رہے اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. قریش کے سردار تھے اور بہت بڑے محافظ تھے، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ فراہم کیا. جا رہے ہیں دنیا سے رخصت ہونے کا لمحہ تھا، آپ فرما رہے چچے جان میرے کان میں کلمہ توحید پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا میری ذمہ داری. آمادہ ہوئے، تیار بھی تھے. ابو جہل نے پھر وہاں ان کو عار دلائی، موت کے ڈر سے بدل لے ہو مذہب، آبا اور اجداد کا مذہب چھوڑتے ہو، مجھے پتا تھا تم ڈر جاؤ گے اور موت کے خوف سے تم بدل جاؤ گے، فلاں فلاں اس طرح غیرت والی باتیں کی. تو دوبارہ سے رک گئے، اسی حالت میں انتقال فرما گئے. دل ہی چاہت تھی آپ کی کہ میرے چچا، اتنے بڑے ان کے مجھ پر احسانات ہیں، کاش کہ یہ ایمان قبول کر کے دنیا سے جائیں، وارے کے نیارے ہو جائیں گے، آخرت میں بہت مزے کریں گے. اللہ پاک نے آیت اتار دی اس وفات کے بعد، انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں اسی کو ہدایت مل جائے، یہ آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، آپ کے دست اختیار میں نہیں ہے. انک اللہ تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے، صراط مستقیم ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. صراط مستقیم پر دکھانا اور لوگوں کو لانا یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں، اس راستے کے اوپر چل پڑے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. دو چیزیں ہیں، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے سارے تابع دار اسی راستے کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. فرمایا کہ راستہ دکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم آپ کو بتاتے جائیں آپ میرے بندوں تک پیغام پہنچاتے جائیں. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کون بندہ منزل تک پہنچے گا، اللہ کی ذات تک پہنچے گا، جنت کا حصول اس کے نصیب بنے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. حضرت ابو طالب باوجود ہے کہ آپ کی دلی چاہت ہے کہ یہ ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن وہ کفر پر چلے گئے. اللہ پاک نے آیت اتار کر بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم والد کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے بن جائیں، توحید پر آ جائیں، بت پرستی چھوڑ دیں. اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے. کہ ابا جان میں تو آپ کے لیے زندگی میں بھی آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ میں سے ہدایت مانگتا رہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن کے لیے مغفرت اور بخشش مانگے. پھر حضرت ابراہیم رک گئے، والد کے انتقال کے بعد بھی اللہ میں سے بخشش و مغفرت مانگ رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہمیں جو ہدایت ملی ہے، ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کے نتیجے میں اللہ کی ذات ہمیں ملی ہے. اللہ کی ذات جب مل جائے گی تو انشاءاللہ وارے کے نیارے ہیں، بیڑا پار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی استقامت کے لیے خود ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. اہل ایمان بندے میرے اس طرح سے مانگا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، ہمارے دلوں کو گمراہ مت کر. کج روی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، دین اسلام کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت، دین کے کسی بھی شعبے کے بارے میں انسان گستاخ ہو جائے، بے باک اور جری ہو جائے، بے ادب ہو جائے. فرماتے ہیں کہ بے ادبی بد نصیبی کا دروازہ ہے. جو انسان بے ادب ہو گیا، بد نصیبی کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، وہ آگے بد نصیبی کے مزید ظلمتوں میں، گہرائیوں میں جا دھسے گا. تو فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ فرمانا. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، ہمیں خصوصی رحمت آپ عطا فرمانا. یہاں ہبے کا لفظ ہے ہبہ، وَهَبْ لَنَا، ہبہ کہتے ہیں تحفے کو جو مفت میں ملتا ہے، کسی بدلے میں نہیں، محبت کے نتیجے میں انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، جس طرح آپ نے بن مانگے بغیر کسی عوض کے ہمیں ایمان دیا ہے، اب خصوصی رحمت بھی بن مانگے آپ ہمیں عطا فرما دیں اور بغیر کسی عوض کے عطا فرما دیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب، بے شک آپ ہی ہیں جو بہت زیادہ دینے والے ہیں. واہب اسے مبالغہ ہے، وہاب بہت زیادہ عطاؤں کی، بخششوں کی بارش کرنے والی ذات. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت تو میں نے تم کو دی ہے، گھمنڈ اور ناز مت کرنا، قدردانی کرنا، شکر گزاری کرنا کہ ایمان ملا ہے، اس دولت کی قدر کرنا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو مزے ہی مزے ہوں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو جو بھی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ہے وہ مذکر یا مؤنث، یعنی مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ اس نے اعمال صالحہ انجام دیے ہوں. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بڑی پرلطف بابرکت مبارک زندگی ہم اس کو نصیب فرما دیں گے. اور جس نے ہمارے آیتوں سے، احکام سے، دین اسلام سے اعراض کیا، ہم اس کی زندگی کو جکڑ دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی جکڑ دیں گے، باوجود یہ کہ دنیا کے سارے ساز و سامان ہوں گے لیکن تنگ دل ہوگا، حیران پریشان ہوگا، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا، کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی پریشان ہو جائیں گے، گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ یار کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اللہ کے نیک بندے، خوشحال، پرسکون اور متوکلین، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے دل میں بشاشت، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین نصیب ہوتا ہے. صحبت اہل اللہ، اللہ کے دوستوں کی جو نیک محفل ہوتی ہے، اس محفل کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، بندہ بھی اللہ کا دوست بنتا ہے. اور اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا، ضرور رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی کرنے والا خود بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی حقیقت کھل جائے، دنیا کوئی معیوب نہیں ہے، دنیا کو اللہ پاک نے جائز اور حلال طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دی، البتہ اصول اور احکام دے دیے، قواعد دے دیے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، حلال اور حرام بتا دیا، اصول دے دیے، حدود دے دی، گناہ بھی بتا دیے، نیکی اور ثواب کے اعمال بھی بتا دیے. اب اس کے اندر فالہمھا فجورھا وتقواھا، 11 قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاھا والقمر اذا تلاھا والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشاھا والسماء وما بناھا والارض وما طحاھا ونفس وما سواھا. 11 قسمیں اٹھا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں، فالہمھا فجورھا وتقواھا، انسان میں بدی اور نیکی دونوں جذبے ہم نے رکھ دیے، اس کے اندر داعیہ ہے گناہ کا، ہر طرح کے گناہ کا داعیہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. بڑے سے بڑے اولیاء کاملین صلحاء کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کا داعیہ ان میں ہے، جذبہ ہے، تقاضا ہے، ورنہ ایک انسان اور ایک دیوار پتھر دونوں برابر ہو جائیں گے. فرشتوں میں گناہ کا داعیہ اللہ پاک نے نہیں رکھا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے کیا، گناہ کی لذت کیا ہے، گناہ کا چسکا کیا ہے. انسان کو اللہ پاک نے جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے اس کے اندر فالہمھا فجورھا، فجور کو پہلے ذکر کیا، گناہ کا داعیہ، گناہ کا جذبہ، گناہ کا تقاضا رکھا، وتقواھا اور ڈر اور خوف بھی رکھا، بچاؤ کا جذبہ بھی رکھا. دل میں جب داعیہ پیدا ہوگا تب انسان بچے گا، سرے سے داعیہ ہی نہیں ہے. ایک چیز جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز سے اس کو منع کیا جائے تو وہ چیز تو ناممکن ہو جائے گی. ایک چیز ہے کہ انسان کسی گناہ کو کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، اس کو قدرت ملی ہے، اس کو اختیار ملا ہوا ہے، آسان سی بات ہے، غیبت آسانی سے انسان کر سکتا ہے، طنز اور طعنہ آرام سے دے سکتا ہے، احسان آرام سے جتا سکتا ہے، فحش گوئی آرام سے کر سکتا ہے، بد نظری کر سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے، فحش کلامی کر سکتا ہے، گلم گلوچ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سب اللہ پاک نے بندے کے اختیار میں دے رکھے ہیں. یہ فجور کا اللہ پاک نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، ایک اس کے اندر تقاضا رکھا ہے کہ انسان کے اندر گناہ کا داعیہ بسا اوقات پیدا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ تقواہا، ساتھ میں اپنے ڈر اور خوف بھی رکھا، بچاؤ بھی رکھا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ان چیزوں سے بچے گا. تو پہلے بنیاد بتا دی کہ انسان کے اندر یہ تمام تر گناہوں کے داعیے ہوں گے، لیکن کامیاب کون ہے؟ فتقواہا، دونوں جذبے رکھ دیے. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ جو ان گناہوں کی خواہشات میں دھس گیا، جو اس دلدل میں پھنس گیا، جذبہ پیدا ہوا کسی بھی گناہ کا، دائیہ پیدا ہوا کسی بھی برائی کا، انسان کر گزرے بس سمجھ لو کہ وہ لت پت ہو گیا کیچڑ کے اندر، گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، آلودہ ہو گیا. تو فرمایا کہ ہم نے انسان میں دونوں جذبے رکھے ہیں، اس کو آزمانا ہے کہ کون ان کے اندر اچھے اعمال انجام دیتا ہے. اور بتا دیا کہ ہم نے دنیا کو سجایا بنایا اور اس کے اندر ہم نے یہی دیکھیں گے کہ اس تمام تر جذبوں کے باوجود بھی، نیکی اور بدی کے جذبے ہونے کے باوجود بھی، کون ہے جو اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں کے داغ دھبوں سے بچا کر نیکوکاری کے راستے پر چل کر ہمارا ہونے کا ثبوت دیتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فرمایا کامیاب اور کامران وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو، جس نے تزکیہ کیا، گناہوں اور برائیوں سے بچا لیا، بدی سے بچا کے رکھا، معصیت اور نافرمانی سے دور رہا، وقد خاب من دساہا، اور دھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا خواہشات نفس میں، شہوت پرستی میں، اپنے جو بھی تقاضے ہوتے رہے اس کے مطابق کرتا رہا. بزرگوں نے بڑی آسان سی مثال دی ہے، فرمایا کہ صبح صبح ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم گرم بستر لیا آپ، ایک طرف مؤذن کی آواز، حیا علی الصلاح، او نماز کے لیے حیا علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، پھر الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کی طرف بلانے کی صدا کان میں پڑی. اب یہ امتحان ہے، نرم گرم بستر، گدے، لحاف، مزیدار میٹھی نیند، انگڑائی لی، کروٹ بدل کے سو گیا، یہ اپنی خواہش پر عمل کر لیا. اور ایک یہ کہ سارا سب کچھ قربان کیا، صحابہ نے تو جانیں قربان کی ہیں، اپنے مال اور اولاد قربان کی ہیں، بیوی بچے قربان کر ڈالے، گھر بار لٹا دیے، یہاں تو صرف ہمیں اپنی نیند قربان کرنی ہے، وہ نیند جو ہم سو چکے، راتیں اتنی لمبی اللہ پاک نے دی ہیں کہ آرام کر چکے، اب اٹھنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے. اس وقت اگر یہ کروٹ لے کر سو گیا، گڑائی لی اور سو گیا، تو فرمایا کہ اس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی. پتہ چل گیا کہ اس نے اپنی خواہش کے اوپر عمل کیا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا. اور جس آدمی نے اس لمحے بیداری کا ثبوت دیا کہ اللہ نے مجھے یاد کیا، اللہ کی پکار کے اوپر چل پڑا، کامیابی کی طرف دوڑ پڑا، اور حقیقت کو سمجھ لیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، واقعتاً نماز نیند سے بہتر ہے. دو چیزیں ہیں، ایک نماز اور ایک نیند، تقابل ہے. اللہ پاک نے فرمایا نماز بہتر ہے نیند سے، نیند تو پھر بھی ہوتی رہی، گھنٹوں کی ہوتی رہے گی، نماز تو پھر بھی منٹوں کی ہوتی ہے. 10-15 منٹ تیاری کے لگتے ہیں، اور 10-15 منٹ نماز کی ادائیگی کے لگتے ہیں، اور 5-10 منٹ نماز کے لیے آنے جانے کے لگتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی کچھ دورانیہ ہے، لیکن راتیں تو گھنٹوں کی اللہ پاک نے عطا فرمائی. رات عشاء کے بعد سو جاؤ تو گھنٹوں انسان نیند پوری کر سکتا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے آرام سے رچ کے سو سکتا ہے. لیکن اس لمحے اگر اس نے اپنی نیند کو ترجیح دی اور سوتا رہا، اور وقت آ گیا، بھلے اذان کی آواز نہیں بھی آئی لیکن وقت ہوا، پتا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازی حضرات جا رہے ہیں، اور یہ سوتا رہا، لیٹا رہا، پڑا رہا، سمجھ لیا جائے کہ اس نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے، غفلتوں سے بچایا، نیکی پر لگایا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلا. جمعے کے دن بھی میں نے آیت مبارکہ سنائی تھی، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مجرمانہ حیثیت سے پیش ہوا، جرائم پر جرائم کر کر آیا ہے اور مجرمانہ حیثیت سے وہ پیش ہوا ہے، فإن له جہنم، فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. لیکن ساتھ میں فرمایا ومن یأتی مؤمنا، فرمایا کہ ہاں جو اللہ کے سامنے آیا مومنانہ حیثیت سے، ماننے والوں کی حیثیت میں، تابع داروں کی حیثیت میں، ومن یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات، ہے ایمان والا اور اعمال صالحہ بھی انجام دے کر آیا ہے، قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا، ان کے لیے جنت کے اونچے اونچے درجات ہیں، بلند محلات ہیں، جنات عدن، وہ عالیشان باغات ہیں، خوبصورت باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، قسم قسم کی دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، قسم قسم کی اللہ پاک نے وہاں نعمتیں سجا بنا رکھی ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، برائیوں سے دور رکھا، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ، غصب کا پیسہ، چوری ڈکیتی کا پیسہ مفت کے اندر بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جس نے اپنے آپ میں سے نہیں بچایا قد خاب من دساها، دلدل میں دھنس گیا، ایسا دھستا ہے کہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے کالا کلوٹا کوئلے کی طرح، کہ اس کے اوپر نصیحت اور ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، نصیحت کی بات کرو قہقہے مار کر ہنستا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا دقیانوسی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے انسان خود اپنے لیے نقصان کے سودے کرتا ہے. تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے دونوں جذبے انسان کے اندر فطرتاً رکھے ہیں، داعیہ بھی رکھا ہے گناہ کا، کامیاب ہے وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا کے رکھا. فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بعض حضرات کے دل میں یہ اشکال ہوا کہ یہ دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں یہ تو بہت ٹھاٹ باٹ میں شان بان میں رہتے ہیں. تو سوال ہوا کہ جب اللہ کے دشمن ہیں اور اسے مزوں میں وارے کے نہیں آ رہے ہیں چین سکون، آج بھی ہم دیکھیں تو دنیا کفر کیسے، دنیا کے اندر کسی ترقیاں کی ہوئے ہیں، انتہاؤں کو چھو رہے ہیں ترقیوں کی، عروج پر ہیں، امن امان چین سکون راحت اور آرام، ایسا کہ وہاں وارداتوں کے نام و نشان نظر نہیں آتے، قانون کی خلاف ورزی کرے فوراً مجرم پکڑا جائے، ایسے چین سکون. وہی بات ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے بمنزل قید خانے کے اور کافر کے تو جنت ہے، آخرت میں تو اس کو عذاب اور وبال ہی وبال. تو اللہ پاک نے دنیا ہی اس کے لیے سجا بنا دی کہ سارے مزے یہیں لے لو، اور مومن مسلمان جتنی بھی راحت اور آرام میں ہو فکر اس کو آخرت کی ہوتی ہے. ہمارے بزرگ مثال دے رہے تھے، فرمایا کہ قید خانہ جتنے بھی اس میں پروٹوکول مل جائے، آگے پیچھے کی ساری نعمتیں مل جائیں، چین سکون مل جائے، ٹھاٹ بانٹ والا بستر لحاف مل جائے، اس کے جیل خانے کے کمرے میں ایسی لگا ہوا ہو، ہر طرح سے تحفظ فراہم ہو، اور باہر اس کا سادہ سا گھر ہو، غریب سے بیوی بچے ہوں اور سادہ زندگی ہو، یہ ٹھاٹ بانٹ کو چھوڑ کے باہر آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہے گا کہ مجھے اپنے بال بچوں میں جانا ہے، مجھے اپنے سادے گھر کے اندر رہنا ہے، یہ جیل کی شان بان چمک دمک، یہاں کا ٹھاٹ بانٹ، یہ پروٹوکول مجھے نہیں چاہیے، پہلی فرصت میں مجھے آزادی ملے میں نکل کر اپنے بال بچوں میں جا کر رہن سہن کروں گا. تو دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان ہو، ناز و نعم ہو، مومن مسلمان کی فکر آخرت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکل کر آخرت میں اپنے اصلی گھر جانا ہے، جنت کے اندر جو میرا ٹھکانا ہے وہاں مجھے پہنچنا ہے کامیابی کے ساتھ. تو ڈرتے خوف زدہ رہتے تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ تو دنیا تو جنت ہے کافروں کی، اور مومن کے لیے بمنزل قید خانے کے. جس طرح قید کے اندر کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے اور بندی سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو محبوب سے ملاتی ہے، دوست کو دوست سے ملاتی ہے. تو یہ تو موت تو اتنا کڑوا گھونٹ ہے، تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا کہ عائشہ، جانتی ہو جب کسی مومن مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں خوبصورت سجے بنے تیاری کے ساتھ، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، حسین و جمیل پورے قافلے آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے. اور فرمایا کہ اللہ پاک حجابات ہٹا دیتے ہیں، دنیا کے سامنے نقشے ہٹ جاتے ہیں اور جنت کے نظارے اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، وہ شان بان وہ عالی شان مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ. جس کی وجہ سے فرمایا اس کی روح پھڑ پھڑاتی ہے، بے چین اور بےتاب ہوتی ہے کہ جلدی سے میں اس دنیا سے نکلوں اور آخرت میں اپنے اصلی ٹھکانے پر جا پہنچوں. وہ موت کا کڑوا گھونٹ بھی اللہ پاک اس کے لیے میٹھا اور لذیذ بنا دیتے ہیں. الامان والحفیظ کے برخلاف جو دشمن ہوتا ہے اللہ کا، نافرمان ہوتا ہے، باغی اور عاصی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے خطرناک، خوفناک، بھیانک شکل والے، بدبودار کفن لے کر، خطرناک لال آنکھوں والے اور لوہے کے گرز لیے ہوئے خطرناک قسم کے فرشتے آ دھمکتے ہیں اور کہتے ہیں، او خبیث روح نکل، تو نے رب کو ناراض کیا، تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے، چل تیرے عذاب کی باری آئی، نکل. تو فرمایا کہ وہ دبک جاتی ہے، بدن کے اندر چھپنا چاہتی ہے، ادھر سے ادھر سہم جاتی ہے. پھر فرشتے اس کی روح کو جب نکالنا شروع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا جیسے ململ کا کپڑا ہو اور جھاڑیوں کے اندر کانٹے دار خاردار جھاڑیوں پر کوئی ململ کا کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو تار تار ہو جاتا ہے، چر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ادھڑ جاتا ہے. فرمایا کہ اس طرح اس کی روح کو نوچ کے پھر وہ گھسیٹ کر نکالتے ہیں. اور مومن مسلمان شان بان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اپنے بندے سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ساری زندگی اللہ کی تعریف کے گن گاتا رہا، اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتا تھا اور راضی رہتی تھی دونوں شکلوں کے اندر. فرمایا کہ ہر حال میں راضی رہنے والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے پرسکون نفس، ارجعی چل واپسی کا وقت آ گیا، الی ربک اپنے پروردگار کی طرف. راضیتن تو ساری زندگی اپنے رب سے ہر حال میں راضی تھا،
مرضیہ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اپنی رضا اور خوشنودی کے پیغام کے ساتھ تجھے یاد فرما رہے ہیں، تجھے ملاقات کا شرف بخشیں گے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں میں تو بھی داخل اور شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں چلی جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے آگے جا رہا ہوں، تمہارے انتظار میں رہوں گا، میں آگے جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ قافلے کے اندر سپہ سالار آگے جا چکے ہوں، پیچھے رہ جانے والے جب آگے نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے آگے موجود ہیں، منتظر ہیں، ایئرپورٹ پر ہمارے استقبال کریں گے۔ انسان خوشی خوشی آگے سفر کر کے پہنچتا ہے، ہمارے استقبال کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کی جماعت کے اندر ان لوگوں کا شمول ہو جاتا ہے، دخول ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے تابع دار، ماننے والے، فرما بردار ہیں۔ ان اول الناس بھی، میرے لاڈلے چہیتے امتی میرے، وہ ہیں کہ جو پرہیزگار ہوں، المتقون، جو پرہیزگار ہوں، ڈرنے خوف زدہ رہنے والے ہوں، من کانو وحیث کانو، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، ان لاڈلے اور چہیتے امتیوں کو اللہ پاک آخرت میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ بڑے والے کے نیارے ہو جاتے ہیں کہ محشر تک اور روز محشر تک اللہ تعالیٰ اعلی علیین میں ان کی رفاقت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے ٹھاٹ باٹ ہیں، چمک دمک ہے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال و دولت، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کا راحت اور آرام اور دنیا میں ان کی نقل و حرکت، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سفر پہ سفر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہوائی جہاز آج کل ہیں، یورپ سے ادھر، ادھر سے ادھر، فرانس، برطانیہ، امریکہ، لندن، جاپان، کہاں کہاں کا سفر کر رہا ہے انسان۔ لا یغرنک تقلب الذین، یہ دنیا کے ساز و سامان رکھنے والے، مال و متا، بڑے بڑے ہمارے دشمن یہود اور نصارہ، ترقیات کی راہوں میں ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور اپنے معاہدے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں تجارتی، کاروباری، کیا کچھ آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لین دین چل رہا ہے، پانی کے جہازوں میں کاروباری سامان، ساز و سامان۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں کے اندر کافروں کی نقل و حرکت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، چند دن کا ساز و سامان ہے یہ، متاع قلیل، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بھی سلمیہات، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان کی بھاگ دوڑ، ساری محنتیں، کوششیں صرف دنیا میں دھری رہ جائیں گی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل، چند دن کی ان کی بھاگ دوڑ ہے، چند دن کا ساز و سامان ہے، سب چھوڑ کے آخر کار ان کو دوزخ میں پہنچنا ہے، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ آپ کو ان کی یہ جو ناز و نعم ہے اور چین سکون ہے، یہ بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں اور آپ کو اچھی نہ لگیں۔ کمزور ہمارا بندہ اور غریب، یہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ ان کے ساتھ رہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ان کمزور بندوں کے ساتھ رہے، یہ ہمیں پسند ہے۔ تو اس لحاظ سے بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ قادر ذات ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، مختار کل ہے، تمام تر نظام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں اشارہ کن کے اوپر چلتا ہے۔ اس ذات کو جب سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرے گا کہ وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرا مأوی اور ملجا ہے، وہی میرا والی وارث ہے، وہی میرا مولا ہے، وہی میرا مددگار، وہی میرا حامی و ناصر، اس ذات کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا، پھر اس کی ایک ایک نعمت کو انسان قدردانی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جتنا زیادہ انسان غور و خوض کرے گا، دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، الحمد للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ آپ کی مہربانی، یا اللہ آپ کی عطائیں، آپ کی نوازشات، آپ کی بارشیں، آپ کا لطف و عنایت، آپ کی کرم نوازی، اپنے الفاظ میں جس انداز سے، والہانہ انداز میں، اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنے الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور جچت الفاظ میں اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تمام تر تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام تر شکریہ آپ ہی کے ہیں۔ لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف، آپ کی شایان شان بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی ذات کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سات سمندر، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور سمندر، دنیا کے سمندر اور سات اور ان کے طرح، دنیا کے سارے سمندر اور فرمایا کہ سات اور ہو جائیں اس طرح کے، اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے پر آ جائیں، فرمایا کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، گھس جائیں گے، ختم ہو کر فنا ہو جائیں گے، اور یہ سات دنیا کے سمندروں کے بقدر سیاہی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، چار پانچ کلمات ہیں صبح کے وقت پڑھ لینے والا بہت بڑا اجر و ثواب کما لیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آپ گھر سے نکلے, زوجہ محترمہ عبادت میں لگی ہوئی ہیں, کافی دیر کے بعد اشراق اوابین اپنے پڑھ پڑھا کے جب آپ واپس گئے اشراق پڑھ کے اپنے صحابہ سے میل ملاقات کر کے جب گھر واپس پلٹے دیکھا ابھی بھی وہ مصلے پر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. فرمایا کہ ہم نے تو چند کلمات کہہ لیے اور تم سے آگے نکل گئے. وہ کلمات یہی تھے, سبحان اللہ وبحمدہ. تمام تر پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں تمام تر تعریفوں کے ساتھ. کتنی؟ تمام تر پاکیزگیاں اللہ کے لیے, اس کی تعریفوں کے ساتھ کتنی ہیں؟ عدد خلقہ, اس کی تمام مخلوقات کے بقدر تعداد بڑھا دی, اتنی تعداد میں جتنی اس کی مخلوقات ہیں. اور فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو, آپ کے رب کی جو مخلوق ہے نا, جو تعداد ہے اس کے لشکروں کے لشکر ہیں, مخلوقات کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا. وما یعلم جنود ربک الا هو, آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. ہر ایک مخلوق ہے, چیونٹیاں ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, درند ہیں, انسان ہیں, بے شمار مخلوقات ہیں قسم قسم کی, اربوں کھربوں کی تعداد میں. فرمایا کہ عدد خلقہ, سبحان اللہ وبحمدہ, تمام تر پاکیزگیاں اپنے پروردگار کے لیے میں بیان کرتا ہوں اس کی تمام تر تعریفوں کے ساتھ. کتنی؟ عدد خلقہ, اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر. عدد خلقہ ورضا نفسہ, جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس کی رضا کے بقدر, جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق. تو اللہ کی مرضی تو اللہ تعالیٰ لامحدود ہے, اس کی مرضی بھی لامحدود ہے. عدد خلقہ ورضا نفسہ, اللہ کی چاہت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ چاہے اتنی تعریف بیان کرتا ہوں, اتنی اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. وزینت عرشہ, اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ, اس کی تعریفات جو لکھی جائیں اس کی تمام تر لکھی ہوئی تعریفات کی لکھائی کے بقدر. ومداد کلماتہ, تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, چار کلمات کہہ لیے. فرمایا کہ اتنا بڑا اجر و ثواب کما لیا تمہارا صبح سے لے کر اب تک بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف, ہم نے تو ساری کائنات سے زیادہ بڑے بڑے اجر و ثواب کما لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مختصر لفظوں میں ایسی تعریف کر دی کہ اتنی کثیر تعداد میں, اتنی بھاری بھرکم, اللہ کی چاہت اور رضا کے مطابق, اور اس کی تعریف کے کلمات کی لکھائی کے بقدر. تو یہاں پر بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر, یا اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, تمام تر شکریہ آپ ہی کے ہیں. بس میں تو آپ کا لا احصی ثناء علیک شکر ادا نہیں کر سکتا, اتنا کہوں گا کہ انت کما اثنیت علی نفسک, آپ ویسے ہی ہیں. بس میں آپ کی تعریف میں اتنا کہوں گا کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی ذات کی تعریف بیان فرمائی ہے. اللہ کی بیان کی بھی تعریف کے مطابق ہی اپنی طرف سے وہ تعریف بیان کر دی, انت کما اثنیت علی نفسک. تو زبان سے انسان شکر ادا کرتا ہے اور ساتھ میں دل سے شکر گزار رہتا ہے, قدردانی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں, ساز و سامان میں, مال و منال میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. فرمایا کہ ہمیشہ تم شکر گزار رہو گے. دینداری کے اندر اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو, وہ تقوی میں, دینداری میں, اعمال میں, نیکی میں مجھ سے بڑا ہوا ہے, تو ہمیشہ تمہارے اندر بھی بڑھنے کا جذبہ ہوگا. اگر دنیا کے معاملے میں اپنے اونچوں کو دیکھو گے ناشکرے ہو جاؤ گے, یار انہیں تو کار ملی ہمیں تو سائیکل بھی نہیں ملی, انہیں تو بنگلہ ملا ہمیں تو گھر بھی نہیں ملا, انہیں تو یہ ملا ان کے پاس تو کارخانہ ہے ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں, ناشکری ناقدری میں جاؤ گے. فرمایا کہ ہمیشہ بلندی کا سفر طے کرنے کے لیے دینی معاملات میں اپنے سے اونچوں کو دیکھو تو تمہارے اندر بھی دینی جذبہ پیدا ہوگا, نیکی میں سبقت لے جاؤ گے, آگے بڑھو گے, شوق اور ولولہ پیدا ہوگا. اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو, یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو اس سے اچھا رکھا, یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو اس سے بہتر ہوں. تو ہمیشہ دینی معاملات میں اپنے سے اچھوں کو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو جب انسان دیکھتا ہے تو قناعت, شکر گزاری, دل کی گہرائی سے جب انسان اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو یہ بھی دل کا شکر کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ یا رب, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ نے اتنے بڑے بڑے انعام فرمائے, انہوں نے شکر کیسے ادا کیا؟ فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو آدم دل کی گہرائی سے اس بات کو, اس حقیقت کو مانتے تو تسلیم کرتے تھے, یہ سب کچھ میری آتا ہے. اپنے دست قدرت سے اللہ پاک نے ان کا پتلا تیار فرمایا, اپنی روح ان میں پھونکی, ان کو وجود بخش کے مسجود ملائکہ بنایا, فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا اور اشرف المخلوقات بنایا, ان کو اپنے علوم عطا فرمائے. علم کی صفت صرف اللہ پاک نے مخلوقات میں حضرت انسان کو عطا فرمائی. فرشتوں کو اور حضرت آدم کا مقابلہ ہوا, مناظرہ ہوا, فرشتے علم میں صفر نکلے, فوراً اعتراف کر لے سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, انک انت علام الغیوب, آپ سارے علوم جانتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت آدم کو علم سے آراستہ فرمایا, اس علم کی بدولت اشرف المخلوقات بنایا، قوت گویائی عطا فرمائی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اس کو بیان کی صلاحیت عطا فرمایا کہ دل میں جو بات آتی ہے اظہار ما فی الضمیر وہ زبان سے کرتا ہے. یہ کلام کی صلاحیت، یہ نیکی اور بدی کے جذبے، اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اس کے خوف میں رونا، اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کے درجات کو طے کرنا، یہ صرف انسان کو نصیب ہے. فرشتوں کو تو اللہ پاک نے ایک نورانی مخلوق بنا کر جو ذمہ داری دی ہے اسی ذمہ داری کے اندر وہ لگے رہتے ہیں، ترقیات کے درجات مزید طے نہیں کرتے. انسان کو اللہ پاک نے وہ رتبے اور مقام دیے کہ انبیاء بھی انسانوں میں سے چنا ہوا ہے، فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا. اس لیے کہ فرشتے کیا جانے انسان کی ضروریات کیا ہیں، اس کے دکھ درد تکلیف کو کیا جانے. پیغمبر ہیں، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، آزمائشوں سے بھی گزر رہے ہیں. اولاد کا بھی انتقال ہوا، صاحبزادیاں شادی شدہ بھی گئی ہیں، اور چھوٹے بچے بھی آپ کے وفات پا رہے ہیں. آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا، عزیز قریب دنیا سے جا رہے ہیں. تو یہ وفات کے صدمے آپ نے دیکھے ہیں. دنیا کے اندر آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا گیا اور ان میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. سب سے زیادہ تکلیفیں آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں. جو جتنا زیادہ لاڈلا اور چہیدہ ہوتا ہے امتحان بھی اس کو اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری مبارک زندگی گزار کر گئے ہیں. تو اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی محبت، اپنا تعلق عطا فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دل کی گہرائی سے بھی اس بات کو ماننا، حضرت آدم نے دل سے جانا اور مانا کہ اللہ ہی کی عطا، اللہ ہی کی دین ہے کہ اس نے مجھے بنایا اور اتنے بڑے رتبے اور مقام عطا فرما کے جنت میں لے جا کے مجھے بسایا، اور میرے ہی وجود سے میری جوڑی دار حور کو تیار کیا حضرت حوا، اور تو میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت حوا، اور مردوں میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسین و جمیل جوڑی دار پیدا فرما دی، ان کو منبع بنایا، سرچشمہ بنایا پوری نسل انسانی کی، اللہ پاک نے پھیلاؤ انہیں سے فرمایا. تو یہ اتنے بڑے بڑے انعام، اس کا شکریہ دل سے اس بات کو جاننا اور ماننا کہ سب میرے اللہ کی عطا ہے. اور ساتھ میں نمبر تین، عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ انسان کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، کان دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، زبان دی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما، وجود دیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. حدیث مبارک حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے ایک فرشتہ پکارے گا، ان قریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے کرم کا مستحق کون ہے. پھر پکار ہوگی، اعلان ہوگا، منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو رات کے آخری پہر میں بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، یعنی جو تہجد گزار تھے. چنانچہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد ہوگی پوری انسانیت کے مجمع میں سے، بہت تھوڑا سا مجمع، بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے جو تہجد گزار ہوں گے. نمبر دو، فرمایا فرشتہ کہے گا کہ وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، اللہ کی عبادت سے دور نہیں کرتی تھی. فرمایا کہ بہت بڑی تعداد میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. پھر نمبر تین پر پکار لگائی جائے گی، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو عیش اور آرام، راحت اور سکون، اور پریشانی اور تندرستی، بدحالی میں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تو اس کے شکر گزار بندے تھے. فرمایا کہ اس پر بھی ایک قلیل جماعت کھڑی ہوگی، ان تینوں جماعتوں کو پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کر لینے کے بعد، اس کے بعد پھر مخلوقات کا حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. فرمایا قلیل من عبادی شکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں کہ جو نعمتوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور پھر وہ شکر بھی ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ پھر تھوڑے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں سمجھ لو اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم. شکر کرنے والی زبان نہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم. اور نمبر چار، فرمایا نیک اور فرما بردار بیوی. یہ چار نعمتیں جس کسی کو نصیب ہو جائیں، فرمایا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں میسر آ گئیں. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ پاک سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے چار چیزیں عطا فرما، زبان ہو جو ذاکر ہو، دل ہو جو شاکر ہو، جسم ہو جو صابر ہو، اور دنیا آخرت میں میری مددگار بیوی ہو. یہ چار چیزوں کا آپ سوال کیا کرتے تو یہ چار چیزیں عظیم الشان نعمتیں کہ وہ زبان جو ذکر کرنے والی ہو، وہ جسم جو صبر کرنے والا ہو، اور وہ دل جو شکر کرنے والا ہو، اور نیک اور مطیع اور فرما بردار بیوی. بیوی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے ایسی بیوی ہو کہ عورت صلت المرأة خمسها پنج وقت نمازی ہو، وصامت شہرہا رمضان المبارک کے روزے دار ہو، وحسنت فرجہا عفیف اور پاک دامن ہو، اپنی جوانی کی اور اپنے بڑھاپے تک عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو، وطاعت زوجہا شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، ان چار خوبیوں کی جو عورت ہوگی فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها، پنج وقت نمازی ہو، رمضان کی روزے دار ہو، عفیف اور پاک دامن ہو اور اپنی شوہر کی فرما بردار ہو. فرمایا سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار، شکر گزار بندہ بنائے، عبادت گزار وفادار بندہ بنائے، اور ہمیشہ عاجزی ان کے سارے اخلاص اور اخلاق کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جینا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئته سهلا. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.